Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں آج کل اس دنیا کو درپیش جو حالات ہیں انہیں دین کی روشنی میں سٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے لایا عمل بھی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری 6 صدی عیسوی میں ہوئی اور آپ پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں یعنی 7 صدی عیسوی میں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 21 سالوں میں اپنی دعوت کو اپنی منطقی انتہا تک پہنچا کر عرب کی سرزمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا. مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا اور اس کے بعد پھر بین الاقوامی دور شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے ساتھ بھی لڑائی لی اور پھر خلافت راشدہ کے دوران پورا ایران, پورا عراق, پورا مصر, یہ سب کے سب جو تھے یہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گئے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زوال شروع ہوا. پہلے تو زوال جو تھا وہ نظریاتی تھا کہ اسلام نے جو اعلیٰ اقدار معاشرے میں متعارف کروائی تھی وہ آہستہ آہستہ فیڈ بیک ہوتی چلی گئی اور جو بادشاہت کے آثار تھے وہ ہمارے حکومت کے ایوانوں میں ظاہر ہونے شروع ہوئے. لیکن عوامی سطح پر عدل و انصاف کا نظام قائم رہا, زکوٰۃ کا, ویلفیئر کا نظام قائم رہا اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے سن 1924 میں نام کی خلافت بھی ختم ہو گئی. پہلے تو اصل جو اعلیٰ اقدار والی خلافت تھی وہ برابری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروائی تھی اور وہ آزادی رائے کے جو ان کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ختم ہوئی. لیکن رفتہ رفتہ پھر باقی جو اسلام کی اقدار تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے پہلے بیک گراؤنڈ میں گئیں اور پھر اسلام جو ہے وہ مغلوبیت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا. 1924 میں وہ نام کا جو ادارہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس سے پہلے تقریباً تمام اسلامی ممالک کولونیل رول کے تحت آ گئے, یعنی یورپی اقوام نے یلغار کی مشرق پر اور مغرب پر, یعنی ان کا تو سارا مشرقی ہے, یعنی ہمارے مرکز سے مغرب کی طرف یہ مصر اور لیبیا اور سارے یہ اسلامی ممالک ہیں, لیکن یورپ کے اعتبار سے یہ سب کا سب ایسٹ تھا. کچھ ان کے نیچے پڑتا ہے جنوب کی طرف لیکن بنیادی طور پر یہ ایسٹ ہی کہلاتا ہے. اس پر یلغار کی اور تقریباً پورا اسلامک ورلڈ سوائے سعودی عرب کے وہ کولونیل رول کے تحت آ گیا. اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپی اقوام کو اپنی بساط لپیٹنی پڑی تو پھر 19ویں صدی کے اندر یعنی پچھلی صدی کے اندر مسلم ورلڈ ایک دفعہ پھر آزاد ہوا, اور اس کی آزادی کے بعد اگرچہ جتنے بھی مسلمان حکمران تھے ان سب کو جو تعلیم ویسٹ نے دی تھی اس کی وجہ سے وہ سب کے سب سیکولرائز ہو چکے تھے, اور وہ آزادی کے باوجود مغرب ہی کے غلام رہے, اور مغرب نے ایسا نظام جو ہے متعارف کرایا دنیا کے اندر اپنی طاقت کی بنیاد پر کہ ان کو یہ باور کروایا کہ ہم ہی کنگ میکرز ہیں, اگرچہ تمہاری قوموں کو ہم نے بظاہر آزادی دی ہے لیکن ان اقوام کے کنگ میکرز ہم ہیں, اور ہمارے پاس سارے فیصلے ہوں گے, وزیر اعظم ہم بنائیں گے, صدر ہم بنائیں گے, بادشاہ ہم بنائیں گے. یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے یہ آج تک بھی جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ مسلمان ممالک کے اندر اسلام کی جو اصل روح والا فکر تھا وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہوا. یعنی باقی جو ممالک ہیں ان کو تو ایک طرف رکھیے, لیکن انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی حد تک اگر آپ سمجھیں تو خلافت کے ختم ہونے سے پہلے ہی جو کام اس ملک کے اندر ہوئے ان کو ذرا نوٹ کر لیں, یعنی پورے برے صغیر کے اندر. ایک تو یہ کہ جب انگریز آیا تو مسلمان علماء نے اس کے خلاف رزسٹ کیا, اور یہاں پر آزادی کی تحریک چلی جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا, بغاوت کا نام دیا, لیکن مسلمان اسے جنگ آزادی کہتے ہیں. اس سے کئی فیز آئے, ریشمی رومالوں کی تحریک چلی کہ عام طور پر علماء جو ہیں اپنے کندھے پر جو ایک رومال رکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پیغام لکھا ہوا ہوتا تھا, اور وہ پیغام جو ہے وہ آگے جاتا تھا, اور یہ تحریک چلی. لیکن یہ تحریک بھی لیک ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ گرفتار ہو گئے. انہی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے وہ بھی مکہ مکرمہ سے گرفتار کر دیے گئے, اور وہاں جو مکے کا گورنر تھا اس نے انہیں گرفتار کروایا, اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے بعد پھر وہ ان کے سکسیسر بھی تھے دارالعلوم کے اندر, وہ بھی گرفتار ہوئے. ان دونوں کو مالٹا میں جا کر یعنی قید کیا گیا تاکہ وہ یہاں پر کوئی رابطہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے, ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو رواج دی تھی چیزیں انہیں, بہرحال جیل کے اندر ملاقات بھی تھی تو ایسی جگہ بھیجا جہاں کوئی انہیں ملنے بھی نہ جا سکے, لیکن وہاں چونکہ جا کر اس ٹھنڈ کے اندر انہیں ٹی بی ہو گئی اور وہ آخری سٹیج کو پہنچ گئی, تو انگریز کو خطرہ ہوا کہ اتنا بڑا لیڈر اگر ہماری قید میں مر گیا تو پھر شاید ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوگی, تو ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن انہوں نے رہا ہونے کے بعد جو کیا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. اب تشریف لائے اور انہیں علماء کے اجتماعات میں کچھ اہم باتیں کیں, لیکن جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا لہذا وہ سب کام تو وہیں پر ٹھپ ہو گیا. پچھلی سے پچھلی صدی یعنی 19ویں صدی کے وسط میں یعنی سن 1857 میں انگریز نے اپنا پورا رول جو ہے پوری مضبوطی کے ساتھ پورے انڈیا پر قائم کیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہندوؤں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے طور پر کوشش کی اپنے دین و مذہب کو بچانے کی. ان کا تو کوئی دین و مذہب خاص ہے نہیں, بارہ وہ ایک قوم ہے, بت پرست قوم ہے, ان کی کوئی خاص حیثیت جو ہے وہ نظریاتی نہیں تھی. لہذا انگریز نے جو نظام تعلیم متعارف کروایا ہندو نے اس کو یعنی بغیر کسی جمع تفریق کیے اور بغیر کوئی رزسٹنس سے قبول کیا. لہذا ہندو جو ہے اس نے انگریزی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور سائنس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی, لیکن مسلمانوں نے اس کے خلاف رزسٹ کیا, خاص طور پر ہمارے علماء نے جو ہمارے راسخ علماء تھے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا, اور انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کیا, انگریزی کیلنڈر کا بائیکاٹ کیا, انگریزی تہذیب کا بائیکاٹ کیا, ہر چیز کا بائیکاٹ کیا. کہ انگریز نے میز کرسی متعارف کروائی تو انہوں نے کہا کہ میز کرسی پر نہیں بیٹھیں گے, اس نے چمچ اور کانٹا انٹروڈیوس کرایا کہ نہیں ہم چمچ اور کانٹے کے ساتھ نہیں کھائیں گے. انہوں نے یہ عیسوی کیلنڈر رائج کیا. تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ کسی عالم کو کوئی وظیفہ مغل حکومت کی طرف سے ملتا تھا تو انگریز نے وہ وظیفہ جاری رکھا. لیکن اب جب ڈاکیہ لے کر گیا وہ منی آرڈر, تو انہوں نے وصول کر کے کہا جی دستخط کر دیں. تو انہوں نے دستخط کیے, انہوں نے کہا جی تاریخ ڈال دیں. تو اس نے اسلامی کیلنڈر کی تاریخ ڈالی اس عالم نے. تو ڈاکیہ نے کہا کہ نہیں, آپ تو انگریزی کیلنڈر کی تاریخ آپ کو لکھنی پڑے گی. تو انہوں نے وہ پیسے واپس کر دیے کہ لے جاؤ مجھے یہ نہیں چاہیے. یعنی مکمل بائیکاٹ جو ہے انہوں نے اس اعتبار سے کیا, تعلیم کا بائیکاٹ, تہذیب کا بائیکاٹ, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا بائیکاٹ, ان کے کیلنڈر کا بائیکاٹ, یعنی ہر چیز کا بائیکاٹ کیا. لیکن عام جو ہمارے لوگ تھے, عوام الناس, ان کے اندر بہرحال ایک بے چینی جو تھی اس اعتبار سے تھی, اس لیے کہ وہ دنیا میں عام جو زندگی تھی وہ بسر کرتے تھے, اور ان کا عام جو لین دین تھا وہ ہندوؤں کے ساتھ تھا, اور ہندو ذہنیت کا بھی بہرحال ان کو اندازہ تھا. اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اگر ہندو جو ہے وہ تعلیم میں آگے بڑھ رہا ہے تو اگلے کچھ سالوں کے بعد سب کے سب جو سرکاری عہدے ہیں اور سرکاری ملازمتیں ہیں وہ انہی کو ملیں گی, اور ہم جو ہیں وہ بالکل بے روزگار ہو جائیں گے. اس بے چینی کو مسلمانوں میں سے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے بھانپا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں انگریزی تعلیم کا بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ ہم صرف جو ہیں وہ چپراسی اور مزدور بننے کے قابل رہ جائیں گے. ہمیں کوئی بھی باعزت جاب جو ہے وہ نہیں ملے گی ہندوستان کے اندر, ملازمت نہیں ملے گی. لہذا انہوں نے ایک تحریک چلا کر مسلمانوں کو انگریزی تعلیم پڑھنے کے لیے اور سائنس کی تعلیم پڑھنے کے لیے آمادہ کیا. سر سید احمد خان ایک بڑے مخلص مسلمان تھے, دونوں اعتبارات سے مخلص تھے. ایک تو بہرحال آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کا خیال درست نہیں تھا کہ ہماری جو نظریات تھے ہمارے وہ کس طرح, یعنی اس سیکولر تعلیم کی وجہ سے سیکولر ہو گئے سب کے سب ہمارے ذہن, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا خلوص و اخلاص کہ انہوں نے جو بات بھی سوچی مسلمانوں کے لیے سوچی. یہ کیا تھا, ان کا مسلم قوم کے ساتھ ایک اخلاص تھا. دوسرا ان کا جو دین کا اخلاص ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہے, وہ عام طور پر ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنگال کے انگریز گورنر نے ایک کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو سر سید اس وقت برطانیہ میں تھے, تو انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا, جوابی کتاب لکھی, اور اس کا مسودہ اپنے ایک دوست کو ہندوستان پوسٹ کیا انہوں نے کہ اس کو چھپانے کے لیے رقم کا بندوبست کر کے اس کو چھپواؤ, اور اگر کہیں بندوبست نہ ہو تو پھر اپنے مکان کا مختار نامہ بھی اس کے نام بھیج دیا کہ میرا یہ مکان فروخت کر کے اس کتاب کو ہر صورت میں شائع کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ذاتی عشق و محبت تھا, یہ اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ بیچ کر بھی اس کتاب کو چھپوانے کے لیے پوری طرح آمادہ تھے. لیکن بہرحال غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, آپ اس سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں کہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ وہ خود قرآن مجید کے مفسر بن بیٹھے, جبکہ دین کی بنیادی تعلیم ان کی ایک خاص حد تک نہیں تھی. لہذا انہوں نے انگریزی تعلیم کے زیر اثر قرآن مجید کی تفسیر لکھی, اور ہر وہ چیز کے جو اس وقت کا جو معیار تھا انگریزی تعلیم کا یا سائنس کا اس میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی, اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انکار کر دیا. تو سر سید احمد خان نے فرشتوں کا انکار کیا, جنات کا انکار کیا, اور بہت سی چیزوں کا انکار کیا, تمام معجزات کا انکار کیا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے, ان کی تاویل کر دی. مثلا جنات کے بارے میں کہا کہ جنات کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے, یہ انسانوں ہی میں سے جو بہت زیادہ گرم مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں جن کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, محاورہ ہے بس, یہ اس کی حقیقت کوئی نہیں. اور پھر قرآن مجید میں جن پیغمبروں کے جن جن معجزات کا ذکر ہے ان سب کا ون وے اور دا ادر انکار کر دیا, ان کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک توجیہ کر دی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکل نکلے, اور پیچھے فرعون اور آل فرعون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے آئے, ان کے پیچھے آئے, سامنے سمندر آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کے ساتھ اس سمندر کو ضرب لگائی, اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا, قرآن مجید میں بہت واضح کہا ہے, اور خشک راستہ بن گیا بیچ میں سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس خشک راستے میں سے گزر کے پار کر گئے. اب پیچھے سے آل فرعون آئے, فرعون اور آل فرعون اور ان کی ساری فوج آئی, تو انہوں نے بھی دیکھا خشک راستہ ہے, وہ بھی اندر داخل ہو گئے. تو ایک طرف سے فرعون اور آل فرعون داخل ہو رہے تھے اور دوسرے کنارے سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل رہے تھے. جب سارے بنی اسرائیل نکل گئے اور پورا فرعون اور آل فرعون بمائے لشکر بیچ سمندر کے آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کو حکم دیا کہ چل پڑو. تو فرعون کو غوطے آئے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی وعدہ دعویٰ کیا, جس کو ریجیکٹ کر دیا. قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو, اب نہیں, ٹو لیٹ, جبکہ پہلے تم انکار کرتے رہے ہو. اس پر سر سید احمد خان نے یہ توجہ پیش کی کہ اصل میں مد و جزر کا معاملہ تھا. ہوتا نا, آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ چودھویں کی رات ہوتی ہے تو سمندر جوبن پر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ رسیو کر جاتا ہے, نیچے چلا جاتا ہے, اتنا ہی ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ خوش راستہ بیچ میں بن جائے اور بالکل نیچے سے زمین نظر آنی شروع ہو جائے. بلکہ وہ لطیفے کی بات ہے کہ لاہور میں دو بھائی ذرا بحث کر رہے تھے, ان میں سے ایک جو ہے وہ پرویز صاحب کا ذرا معتقد تھا اور دوسرا جو ہے ماشاء اللہ اہل سنت مسلمان تھا. تو اس نے کہا کہ یار ابھی مولوی مار دے رہے ہیں, اور مد و جزر سی کوئی ابھی خاص گل نہیں سی. تو دوسرے بھائی نے کہا لا پھڑ, کرایہ میں دینا کراچی دا, رل کے جانے ہیں, تو جو تم جزر ہوئے تو تم اللہ کے دکھائی ہوتے. ابھی ایک عام آدمی جو ہے وہ اس پر غور نہیں کرتا, جس نے جو کراچی گیا ہی نہیں, اس نے مد و جزر دیکھا ہی نہیں, بس سنا ہوا ہے. اب جو بھی تعویل سر سید احمد خان نے کر دی وہ اس کو صحیح سمجھ کے آگے چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کی وہ حیثیت جو ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا اور کچھ اصولوں پر چلایا. اب کائنات کے اس نظام کو چلا کر اللہ تعالیٰ ریٹائر نہیں ہو گیا. ہوتا نا کہ ایک افسر جو ہے وہ ایک قانون پاس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, اب وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہمارے جتنے بھی یعنی سیکولر مائنڈیڈ مفسرین ہیں ان سب کا یہی معاملہ ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور یہ گاڑی چلائی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں کرتے کہ اپنی چلائی ہوئی گاڑی کو کبھی روک لے یا اس کو دوسرے رخ پر چلا دے. جبکہ اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے, وہ جب چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے کر سکتا ہے. اپنے بنائے ہوئے قوانین کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو امینڈ بھی کر سکتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو ختم بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا, تو ہو گئی. آگ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ جلاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ ہی حکم دے اس کو کہ مت جلا, اس کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کا کوئی بال بھی جلا سکے, بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلا کر بھسم کر سکتی. تو سر سید احمد خان نے یہ نظریات متعارف کروائے اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسا چلا کہ جتنے بھی یعنی جدید تعلیم یافتہ ہمارے مفسرین یا دین کے مفکرین اٹھے, کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں, ان سب نے یہ حرکتیں کی ہیں. اور آج بھی ہمارے بیوروکریٹس کی اکثریت اور ہمارے انٹلیکچوئل کی اکثریت انہی نظریات کی حامل ہے. تو بہرحال اس کے مقابلے میں جو ہمارے علماء تھے انہوں نے عافیت کا راستہ اختیار کیا, اس لحاظ سے بظاہر عافیت کا راستہ, لیکن حقیقت میں ان کا منہ بڑا گہرا تھا کہ وہ جو عام شہراتی زندگی تھی اس کے ہٹ کر, اس سے ہٹ کر وہ کونوں خطروں میں چلے گئے, اپنے مدارس کے اندر بیٹھ گئے اور وہاں قال اللہ قال الرسول, یہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا محراب و ممبر سے, قال اللہ کے معنی اللہ نے فرمایا, قال الرسول کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی انہوں نے مدارس میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول, قرآن و حدیث, فقہ اور جو متعلقہ علوم تھے ان کی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا اور وہاں ایک کھیپ تیار کی. نوٹ کیجئے گا اس بات کو, وہاں کھیپ تیار کی انہوں نے علماء کی, اور جو ہمارے پرانے مدارس ہیں ان سے نکلے ہوئے اساتذہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہے کہ وہ دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے اور پھر انہوں نے کوئی مسجد سنبھال لی اور پھر اسی مسجد میں ان کا انتقال ہوا، یعنی فیصل آباد ہی میں پیپلز کالونی میں رحمانیہ مسجد تھی، اب بھی ہے، تو اس میں 1959 میں مولانا شمس الرحمان افغانی دارالعلوم دیوبند سے سند لینے کے بعد آئے اور انہوں نے اس مسجد کی خطابت امامت سنبھالی، اور پھر 1989 میں ان کا انتقال ہوا ہے اسی مسجد میں اسی حیثیت سے۔ تو ایسے آپ کو بے شمار علماء مل جائیں گے۔ اب آج اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک علماء کا طبقہ ہے، اور ان علماء میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو ابھی تک دارالعلوموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں، اور بڑی قلیل تنخواہیں ہیں ان کی، لیکن ایک مشن کے طور پر وہ وہیں پر پڑھا رہے ہیں اور علماء نکال رہے ہیں، وہاں سے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں، اور آج بھی ہماری مساجد وہی سنبھالتے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد، پاکستان میں کوئی کام وقت پہ نہیں ہوتا، کوئی فنکشن وقت پہ نہیں ہوتا، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں کبھی کھانا وقت پر نہیں ملتا، اور کوئی ہمارا فنکشن وقت پر نہیں ہوتا، لیکن آج بھی اس گئے گزرے دور میں مسجد سے اذان وقت پر ہوتی ہے اور جماعت وقت پر کھڑی ہوتی ہے، بلکہ جب سے یہ ڈیجیٹل گھڑیاں آئی ہیں تو ایک بیپ بھی ہو جاتی ہے، اور اگر امام صاحب جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو ہر شخص جو ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی امام لیٹ کیوں ہے، اور اگر امام جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس پر بڑا پروٹیسٹ کیا جاتا ہے مسجد سے، مسجد کی انتظامیہ سے کہ لو جی ایک منٹ لیٹ نماز کھڑی ہوئی، بندہ ہی کون سی ہوتے۔ ہم نے چھوڑا دین کی اس تعلیم کو، اگر یہ مولوی جن کو ہم بڑی حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر یہ بھی دین کی تعلیم کو چھوڑ دیتے تو شاید ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی یاد رہتا۔ ہوا کیا کہ جب ایک طرف انگریزی تعلیم اور دوسری طرف مدرسے کی تعلیم، اب کوئی کھاتا پیتا آدمی کے جو بچوں کی تعلیم افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے چار بیٹے ہیں، تو اس میں سے جو بالکل صحیح سلامت تھے اس کو تو اس نے انگریزی تعلیم دلائی، سائنس پڑھائی، ہیومینٹیز پڑھائی، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گیا، کوئی بیوروکریٹ ہو گیا، ایک جو نابینا تھا یا ذہنی اعتبار سے ذرا کمزور تھا اس کو اس نے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ یہ تھی جو ہمارے پاس، جو ہم نے دین کو دیا، یعنی چار بیٹوں میں سے پانچ بیٹوں میں سے ہم نے دین کے لیے کیا دیا؟ بیکار۔ لیکن اس بیکار نے بھی الحمدللہ جو دین کی خدمت کی ہے وہ بہت ویلیویبل ہے، اگر وہ بھی چھوڑ دیتا سکول میں آ جاتا تو شاید ہماری مسجد بے آباد ہو جاتی۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے بہترین اولاد جو ہیں وہ دین کی تعلیم کے لیے لگائیں اور خود ہم ممبر و محراب کو سنبھالیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ڈینٹسٹری کی ڈگری لے کر ساتھ ساتھ جو ہے یہ کام بھی کیا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی دین کی باتیں جو ہیں وہ میری وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں کہ میں نے کچھ دین کا علم بھی حاصل کر لیا اور دنیا کا علم بھی حاصل کر لیا۔ اب دنیا کا علم جو ہے اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، یعنی ہمیں پہلی جماعت سے بورڈ پر پڑھایا گیا، بلیک بورڈ پر، پھر اب وہ وائٹ بورڈ بن گیا، اب اس سے بھی آگے چل کر جو ہے وہ ملٹی میڈیا کا دور آ گیا، لیکن مدارس کے اندر بورڈ کا کوئی تصور اب آ گیا ہو تو میں نہیں کہتا کچھ، لیکن ماضی قریب تک مدارس میں بورڈ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ استاد جو ہے وہ آ کر بیٹھتا ہے سامنے اور وہ بغیر بورڈ کے پڑھاتا ہے، اور طلبہ جو ہے اس سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید دین کے طلبہ جو ہیں ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یا وہ شاید بڑے کنزین ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایک موضوع پر، یعنی فقہ کے جو مباحث ہیں اس کا مطالعہ کریں کہ وہ کس کس اینگل سے کسی معاملے پر غور کرتے ہیں اور کیا کیا نقطے اس میں سے نکالتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا جبکہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ایک شخص جس میں 16 سال کسی مدرسے میں دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے ہم اسے لیبل کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ. جبکہ کوئی شخص جو ہے وہ انگریزی میں اپنا نام لکھ سکے اور پڑھ سکے اسے ہم کہتے ہیں لٹریٹ. یہ آفیشیل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کیسے ناپا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنا نام لکھ سکے اور پڑھ سکے تو وہ پڑھا لکھا شمار ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھ سکتا ہو اس کو ہم پڑھا لکھا نہیں کہتے. یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ یہ انداز فکر کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس مغربی تعلیم کا نتیجہ ہے جس کے ہم سب جو ہیں وہ وکٹم ہیں، جو ہم سب اس کا شکار ہوئے ہیں، جس نے ہماری سوچ جو ہے بدل دیا کہ وہ علم نہیں ہے. یہ علم ہے، جو اے بی سی پڑھتا ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے، اور جو الف با تا پڑھتا ہے وہ ان پڑھ ہے. بہرحال ہندوستان کے اندر ایک طرف سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم کو رائج کیا، اور دوسری طرف مدارس نے، دارالعلوموں نے دین کی تعلیم کو جاری رکھا. انہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ظاہر ہے کہ دارالعلوم وہ چلتا تھا مسلمانوں ہی کے فنڈ سے، ان کے چندوں سے، اور مسلمان معاشی طور پر بیکورڈ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے فائنینسز جو ہیں وہ بھی ٹائٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال ان تمام تر مشکلات کے باوجود علماء کی ایک کھیپ تیار ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کو خاص بندوبست یہ تھا کہ وہ لوگ کے جو انگریزی تعلیم میں سے گزرے ان میں ان جنرل وہ ساری کی ساری خرابیاں جو ہیں وہ آئیں نظریاتی طور پر، لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور ان میں ایک بہت بڑا نام جو تھا وہ علامہ اقبال کا تھا. اگرچہ علامہ اقبال کی اس بھی اس انگریزی تعلیم کی وجہ سے بعض جگہوں پر وہ لڑکھڑاتے ہیں اور بعض جگہوں پر وہ تھوڑی سی ادھر کی بات جو ہے وہ کر جاتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی علامہ اقبال پر اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی احسان تھا کہ انہوں نے اشعار کے ذریعے سے قوم کو جگایا. یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ علامہ اقبال کے دور میں ان کا انتقال 1938 میں ہوا، تو کلونیل رول میں وہ پیدا ہوئے اور کلونیل رول میں ان کا انتقال ہوا. لیکن علامہ اقبال کے اشعار میں شاعری جو غلامی ہے ان کی شاعری میں، اس سے بے حد نفرت کا اظہار ہے. ان کی ایک نظم ہے، ایک قبر کی فریاد، یا اس طرح کا کوئی موضوع ہے کہ کوئی مردہ کسی قبر میں ڈالا گیا اور قبر کو بے حد تکلیف ہوئی اس کی، اور پتہ کیا چلا کہ وہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اس میں ایک غلام دفن ہو گیا. یعنی آزادی کے لیے ابھارنے کے کئی انداز ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے یعنی یہ بھی ایک ان کا انداز تھا. پھر انہوں نے، کیونکہ وہ بہرحال جدید تعلیم یافتہ ایک شخص تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی، کالج میں پڑھنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک مسلمان نوجوان اپنے دل میں کیا کیا تحفظات محسوس کرتا ہے اسلام کے بارے میں، اس کو انہوں نے اپنی شکوا نامی نظم کے اندر پروجیکٹ کیا اور وہ ان کے اسپوکس مین بنے. اس پر بڑا طوفان آیا. یعنی ایک مسلمان ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہو اتنے کھلے انداز میں، کفر کے فتوے لگ گئے. اس کے بعد علامہ اقبال نے جواب شکوا نامی نظم جو ہے وہ لکھی، کہی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا. یعنی جو پوائنٹ اٹھائے تھے علامہ اقبال نے شکوا میں، ان سب کا یعنی شعر بائی شعر جواب دیا. تو پھر دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک محبوب لیڈر بن گئے. اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبہ حریت کو اور اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے دوبارہ غلبے کے لیے ابھارا. اس میں شاید پوری دنیا میں علامہ اقبال کا ثانی نہیں ہے. یعنی کوئی ایک نظم نہیں ان کی، یعنی لمبی لمبی نظمیں جو ہیں ان کی اسی موضوع پر. مثلا طلوع اسلام ان کی ایک نظم ہے، اتر کے صحرا سے جس نے، اس کا پہلا شعر ہے، اتر کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. سمجھے نا؟ اور پھر سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یہ کیا ہے؟ بک بک بھارنے کا انداز ہے. اور ایسی امید افزا شاعری کی ہے انہوں نے کہ جس میں واقعتاً جو ہے وہ اس پسے ہوئے دور میں ذہن رکھے گا. سن 38 میں سے ان کا انتقال ہو گیا. یعنی پوری امت مسلمہ جب ویسٹ کی غلام ہے, اس وقت کوئی شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث میں اس کی خبریں موجود تھیں. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, یعنی غزوہ ہند کا ذکر ہے احادیث کے اندر, اور اس کا ذکر جو آپ کو حدیث میں نے سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں گے. اب ان احادیث کی بنیاد پر میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اور پھر ان کے جو چار اشعار ہیں وہ تو کمال کے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. سیماب کہتے ہیں روشنی کو. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یعنی آنکھ سے مراد کیا ہے, یعنی میری جو ویژن ہے اس میں میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب ایک شخص جو ہے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے یہ بات جو ہے وہ کہتا ہے, بہرحال اس کا کچھ نتائج جو ہے اس کے نکلے. تو ہندوستان میں ایک شخص ابو الکلام آزاد کے نام سے جو معروف ہوا, ایک بہت بڑے یعنی ایک صحافیانہ قسم کا انداز تھا, وہ دارالعلوم کا پڑھا ہوا نہیں تھا. مولانا شبلی نعمانی کے ساتھ ان کا کچھ رشتہ داری بھی تھی اور ان سے انہوں نے بارہ دین کا علوم حاصل کیے تھے, باقاعدہ کسی دارالعلوم سے وہ نہیں پڑھے تھے. اور شبلی بھی دونوں طرف کے آدمی تھے کہ بارہ ان کا دین کا علم بھی تھا اور ان کا دنیا کا علم بھی تھا, انگریزی بھی بہرحال وہ مہارت کے ساتھ بول سکتے تھے. تو ان سے ان کی نسبت تھی. انہوں نے تحریر کے ذریعے سے مسلمانوں کے اس جذبے کو ابھارا اور غلبہ اسلام, اور اس کے لیے اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی, اس غلبہ اسلام کے لیے انہوں نے تحریر کے ذریعے سے انہوں نے ایک پرچہ نکالا جس کا نام تھا الہلال, اور اس میں اس نے مسلمانوں کو ابھارا کہ تمہیں اٹھنا چاہیے اور دوبارہ اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اس پر پابندی لگائی. تو پھر ایک اور پرچہ نکالا البلاغ کے نام سے اور مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی. ادھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی اسیری سے واپس آئے اور انہوں نے ابو الکلام کی وہ ساری کاوش دیکھی, تو جمعیت علماء ہند کے اس کے چونکہ وہ صدر تھے, اس کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ اب دور جو ہے وہ بدل گیا ہے اور اب کوئی جو کالج سکول سے پڑھا ہوا شخص ہے, کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا شخص ہے, اب وہی قیادت سنبھال سکتا ہے مسلمانوں کی, اور اس کی بات ہی افیکٹو ہوگی کسی دوسرے کے نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی انہیں تجویز پیش کی کہ ابو الکلام کے ہاتھ پر امام الہند مان کر انہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور اسلام کی جدوجہد کی جائے. تو اس پر باہر باقی علماء نے اعتراض کیا کہ اتنا اہم جو فیصلہ ہے اس کو ابرپٹلی جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا, لہذا پہلے اس کو ورکنگ کمیٹی میں لے کے جایا جائے, وہاں پر اس کے سارے پروز اینڈ کونس پر غور کیا جائے, اور پھر یہ چیز جو ہے یہ جنرل باڈی کے اجلاس میں آئے. اور پھر اگلے سال حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن جو تجویز آئی تو ایک عالم دین نے ان سے تقاضا کیا کہ تم امام الہند بننے کا خواب دیکھ رہے ہو تو ذرا یہ عربی تحریر تو پڑھ کے دکھاؤ, عربی تحریر جس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی. تو اس پر مولانا ابو الکلام آزاد جو ہے بددل ہو گئے اور وہ چھوڑ کر مسلمانوں کی قیادت وہ جا کر کانگریس میں شامل ہو گئے, اور پھر اسی میں جب ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد پھر ہندوستان کے اندر سن 1930 سے مولانا ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ آئے, اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے اس جذبوں کے ابھارا, اور پھر اسر نے یہ ایک دوسرے سے مماثل بھی تھے, دونوں کے اسلام کے کارکن تھے اور اسلامی جذبے کو ابھارنے والے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے والے تھے, لیکن ایک دوسرے سے الٹ بھی تھے. ابو الکلام کی تحریر جو تھی وہ بہت زیادہ یعنی جو کلاسیکل تحریریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مواصلت, اس میں لفاظی ہوتی تھی اور اس میں بیعت ہوتی تھی, ذرا مشکل الفاظ ہوتے تھے, جبکہ مولانا مودودی بہرحال ایک دور جدید کے فاتح ہیں. کہ اردو تحریر آسان لکھنا جس کا پہلے رواج نہیں تھا اس کا انہوں نے آغاز کیا، اور بڑی سادہ تحریر میں انہوں نے جو کتابیں لکھی اور ترجمان القرآن نامی رسالہ انہوں نے شروع کیا، اس میں انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی، انہوں نے آ کر پھر اس قوم کو دوبارہ اسی کام کی طرف متوجہ کیا کہ جس پر سب سے پہلے علامہ اقبال نے آواز اٹھائی تھی، پھر اس کو اس اولمپک ٹارچ کو ابوالکلام آزاد نے اٹھایا تھا، اس کو اب مولانا مودودی نے اٹھایا، اور پھر انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. اولاً وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ کے ساتھ جدوجہد کرنا شروع کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئے. اور انہوں نے جو مسلم لیگ سے علیحدہ ہونے کی وجوہات بیان کی ان میں سے کیا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ اسلام کی کوئی علمبردار جماعت نہیں ہے. انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے کہ اگر مسلم لیگ کی جو میٹنگز ہیں ان کے اندر یہ بات ڈسکس ہو کہ مسلمان وڈیروں کو چاہیے کہ وہ مسلمان طوائفوں کے پاس جایا کریں بجائے ہندو طوائفوں کے پاس جانے کے، تاکہ وہ جو فنڈ ہے جو وہ خرچہ انہوں نے وہاں پے کرنا ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس آئے، ہندوؤں کے پاس نہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کو مسلمانوں سے غرض ہے، اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے. لہذا انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی، اور اس کے بعد پھر سن 1940 میں انہوں نے جماعت اسلامی بنائی، اور پھر جماعت اسلامی بنا کر پھر انہوں نے بہرحال ایک بہت ویلیویبل کام کیا، اور انہوں نے واقعتاً دین کے جذبے کے تحت لوگوں کو بڑی بڑی قربانیوں پر آمادہ کیا. ان کی ایک دو مثالیں میرے علم میں ہیں اور میں ملا بھی ہوں ان دو حضرات سے، میں بس ان کی جو قربانی کا صرف بتا کر میں گفتگو ختم کروں گا. اعلی بخش کلیار صاحب تھے ایک ایڈوکیٹ. مولانا مودودی نے یہ رائے دی کہ انگریز کے قانون کے تحت جج بننا، وکالت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس غیر اسلامی قانون کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، لہذا وکالت جو ہے وہ اس لا کے تحت کسی مسلمان کو اچھی زیب نہیں دیتی، کرنی کرنی چاہیے، حرام قرار دے دیا. تو اعلی بخش کلیار صاحب نے وکالت چھوڑ دی، اور پھر اسی کچہری کے اندر انہوں نے چائے کی ریڑی لگائی اور چائے بیچی. اپنے جو کولیگ تھے وکلا ان کو بتانے کے لیے، دیکھو اللہ تعالیٰ رزق مجھے بھی دے رہا ہے، تمہیں بھی دے رہا ہے، تم حرام طریقے سے رزق حاصل کر رہے ہو اور یہ دیکھو میں حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہوں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی آپ وکیل ہیں، کالا کوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو ہر شخص آپ کے پاس وہ صاحب کہہ کر آپ کو بلائے گا اور منتیں کرے گا، اور اگر آپ چائے بیچنے والے ہیں تو اے کہہ کر بلائے گا، لیکن یہ یقین کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اسی طرح میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے، جو لوگ مسلمہ اسکول تارک آباد میں پڑھے ہیں تو وہاں سائنس ٹیچر رہے ہیں، میاں محمد صدیق صاحب مرحوم، ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ بیفور پارٹیشن ایگریکلچر آفیسر تھے، یعنی گزٹڈ آفیسر تھے انگریز حکومت میں. تو جب مولانا مودودی نے یہ رائے دی کہ انگریز کی نوکری جو ہے یہ کفر کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، لہذا مسلمان جو ہے وہ انگریز کی نوکری نہ کرے، تو اس وقت انہوں نے وہ گزٹڈ جاب چھوڑ دی. پھر انہوں نے گاؤں سے دودھ لا کر شہر میں بیچا ہے، اور پھر انہیں مسلم ہائی اسکول تارک آباد میں سائنس ٹیچر کی جاب مل گئی. تو پھر وہیں پر جب وہ اسکول نیشنلائز ہوا تو پھر وہ ریٹائر ہوئے، اور یعنی حلال کھا کر ان کا انتقال ہوا. تو ایسی ایسی قربانیاں جماعت اسلامی کے تحت لوگوں نے دیے کہ پاکستان جب بن گیا، اس کے بعد پھر ایک مولانا مودودی نے نیا تصور جو ہے وہ پیش کیا کہ اب چونکہ پہلے حالانکہ ان کا تصور یہ تھا کہ انگریز کی حکومت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ جج کے عہدے پر فائز ہے تو اسلامی حکومت میں وہ کسی عدالت کا اردلی بننے کے بھی قابل نہیں ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دم رائے دی کہ اب چونکہ جیسا تیسا بھی پاکستان ہے بن گیا ہے اسلام کے نام پر، اس کو ایک قیادت کی ضرورت ہے، مسلمان قیادت کی. اور ظاہر بات ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس وہ مسلمان قیادت بہرحال تھی، یعنی ارکان کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی کہ جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا الیکشن میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ پوری طرح سے مسلمان تو ہوا نہ اس وقت تھا نہ اب ہے، لہذا بہت بری طرح سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. جو پہلا الیکشن انہوں نے لڑا انہوں نے بڑا آئیڈیل انداز سے لڑا کہ کوئی امیدواری جو ہے وہ حرام ہے, پارٹی ٹکٹ لعنت ہے. اور اس کے بعد پھر گرتے گرتے بہرحال پھر جب انسان ایک غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے, جہاں گفتگو میں نے پچھلی دفعہ ختم کی تھی, پھر وہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اسلام کے نام پر. اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک باقی رہنے کا حقدار نہیں ہے. ہاں اسلام آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بقا بھی ہوگی, اور کچھ عجب نہیں کہ وہ جو عالمی غلبہ جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس کا آغاز بھی پاکستان ہی سے ہو. یعنی پاکستان جو ہے اس میں پاکستان کا بن جانا بھی معجزہ تھا. اگر آپ تاریخ پاکستان سے واقف ہیں تو یہ بالکل معجزانہ طور پر بنا تھا, اور اس کی آج تک کی جو بقا ہے جتنی بھی ہے وہ بھی معجزانہ ہے. اب پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جائے, اور سب ایٹم بم پاکستان کا بنا لینا, ساری جو مغرب کی مخالفت کے باوجود ہندوستان کی مخالفت کے باوجود بن گیا. اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا واقعہ ہوگا. یعنی ویسٹ نے یہ سارا کا سارا جو نظام بنایا تھا, یہ جمہوریت کا نظام, جوڈیشری کا نظام, یہ اپنے لیے بنایا تھا, اور یہ مغربی آقا نہیں چاہتے کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی یہ نظام ہو. لیکن بہرحال پاکستان میں دو وزیر اعظم جو ہے ان کو سپریم کورٹ نے فارغ کیا, یہ بھی کیا ایک تاریخی بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی معاملہ, اب یہ بات کیسے آگے بڑھے گی, یا تو یہاں پر اب جوتیوں میں دال بٹے گی, جس کے آثار بہرحال نظر آ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب لڑنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, مختلف اداروں کی لڑائی ہوگی, یا پھر مارشل لا پھر آ جائے گا اور ہم پھر واپس چلے جائیں گے جیسے پہلے کئی دفعہ آیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کو ایسے حالات جو ہے وہ پیدا کرے گا کہ جس سے یہاں پر اسلام کے دوبارہ آنے کا امکان پیدا ہوگا. یعنی دوبارہ آنے سے مراد ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دیا تھا, تو کیا جب اللہ تعالیٰ وہ پاکستان سے اس کا آغاز کرے اور پھر یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن ہمارے سوچنے کی بات وہی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ کہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام جو ہے وہ لے لینا ہے. ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسوا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, لیکن ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, کیا ہم اس دین کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار ہیں, اپنا وقت فارغ کرنے کو تیار ہیں, کوئی قربانی دینے کو تیار ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.